يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. میری محترم دینی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی توفیق سے دروس کا یہ سلسلہ جاری ہے. اور قرآن کریم کے فضائل، قرآن کا سیکھنا، اس کا سمجھنا، اس کے مطابق اپنے عقیدے اور عمل کو بنانا، اور قرآنی علوم کی، قرآن کی دعوت کو عام کرنا، اس سلسلے میں بیداری ایک بہت اہم چیز ہے. اللہ کی توفیق کے بغیر ایک انسان قرآن کریم سے جڑے، اس کے سیکھنے سکھانے کا اہتمام کرے، اللہ کی توفیق کے بغیر یہ چیز ممکن نہیں. آج کی گفتگو میں پچھلے درس میں جو باتیں رہ گئی تھیں، آج کی گفتگو میں انشاءاللہ ان چیزوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے آگے کی باتیں ہم دیکھیں. پچھلے درس میں ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ قرآن کریم کیوں نازل ہوا، کیا قرآن سے اس لیے نازل ہوا کہ لوگ اس کو زبان سے پڑھ دیں، اس کی تلاوت کر لیں، اس کو تجوید سے پڑھ لیا جائے؟ کیا قرآن سے اس لیے نازل ہوا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن محض تلاوت کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ قرآن اس کی نازل ہوا ہے کہ انسان کو ان کی زندگی کے مقصد سے باخبر کرے. انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے، اللہ نے فرمانبرداری کے لیے پیدا کیا ہے، امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، جنت کا موقع اس کے سامنے رکھا ہے، جہنم سے اس کو خبردار کیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر جنت میں جانے والا ہوتا ہے. اس پیغام کو، اس بات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو اللہ رب العالمین کا پیغام ہے، قرآن نازل ہوا. اسی طرح سے قرآن کے نازل ہونے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ حق اور باطل میں واضح فرق لوگوں کے سامنے آیا ہے. انسان کو آزادی ہے کہ چاہے وہ صحیح بات کرے یا غلط، انسان کو آزادی ہے چاہے وہ حق کو قبول کر لے یا پھر حق کا انکار کر لے. انسان کو اللہ کی طرف سے یہ مدد ملی ہے کہ وہ صحیح بات کو غلط ثابت کرے، غلط ہو سکے. انسان کو اللہ کہ چاہے وہ حق کی مدد کرے، حق کی مخالفت کر کے اس کو غالب آ کر اس کو مغلوب کرنے کی کوشش کرے، انسان اللہ نے آزاد چھوڑا ہے جو چاہے. اس آزادی کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں ہمیشہ حق والے اور باطل والے رہیں گے. جو لوگ سمجھدار ہیں وہ بہت آسانی سے اس سلسلے میں فیصلہ کر لیتے ہیں، لیکن عام انسانوں کے لیے بغیر کسی رہبری کے یہ ممکن نہیں ہوتا ہے. کہ وہ صحیح اور غلط میں کمی سے نہیں, بلکہ واقعی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بصیرت اور اللہ کی دی ہوئی علم کے بغیر ایک انسان کبھی بھی حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل کی ہے کہ اس کی بنیاد پر حق اور باطل کا فیصلہ کیا جائے. حق واقعی حق ہے اس کی تصدیق, باطل کے باطل ہونے کا ثبوت, اور حق اور باطل کے فرق کیا ہے یہ سمجھانے کے لیے قرآن نازل ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدى للناس وبینات من الھدى والفرقان. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. ھدى للناس یہ قرآن سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے قرآن کو ہدایت بنا رکھا ہے. قرآن خود ہدایت ہے. دیکھیے ایک جگہ اللہ نے کہا فی ھدى للمتقین, اس قرآن میں متقین کے لیے ہدایت ہے, لیکن اس سے زیادہ ابلغ بلاغت اس میں ہے, اس سے زیادہ قوت کے ساتھ اللہ نے بات کی ہے کہ قرآن کو یہ نہ سمجھے کہ قرآن میں ہدایت ہے تو کچھ باتوں میں ہدایت نہیں بھی ہے, ایسا نہیں ہے. یہاں اللہ نے کیا بتایا ھدى للناس, یہ پورا کا پورا قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے, اس میں بھی ہدایت ہے, یہ خود ہدایت ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس نے قرآن نازل کیا, اللہ تعالیٰ نے نازل کیا جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. ھدى للناس وبینات من الھدى والفرقان, اور اس قرآن میں وبینات من الھدى ہدایت کی اس میں دلیل ہے, والفرقان اور اس فرقان کی دلیل ہے. بینات بینات کے معنی ہوتے ہیں بیان کرنے والی چیز, دلیل بینات دلیل کو کہتے ہیں. ان کن پہلے بہین سے ربی, نبی اس طرح سے کہا کرتے تھے اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل پر ہوں تو تمہارا کیا ہے. اپنی قوم سے جب خطاب کرتے تھے تو کہتے تھے کہ اے قوم میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل پر ہوں. بینات دلیل کی جمع ہے, بینہ کی جمع ہے. بینہ سے من الھدى, اس قرآن میں ہدایت کی دلیل ہے. والفرقان, اور اس میں الفرقان کی دلیل ہے, علامہ اس میں. ایک آدمی ہدایت پر چل رہا ہے تو واقعی وہ ہدایت پر چل رہا ہے اس کا اطمینان آپ کو قرآن سے ملے گا. قرآن خود ہدایت ہے, لیکن ہدایت میں قرآن میں ایسی دلیلیں بھی ہیں کہ ایک آدمی ہدایت پر چلتے چلتے مزید مطمئن ہوتا چلا جاتا ہے کہ ہاں یہ ہدایت ہے. اس میں شبہ پیدا نہیں ہوتا ہے بلکہ یقین کے ساتھ آدمی اور یقین میں بڑھتا چلا جاتا ہے. وہ بینات من الھدى والفرقان, اور اس میں قرآن کی دلیلیں, یعنی ایک آدمی جب صراط مستقیم پر چلتے چلتے ایسے مقام پر پہنچ جائے کہ اور راستے بھی اس کو دکھائی دے رہے ہیں, ایسے وقت میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی تشویش میں پڑ جاتا ہے, تکلیف ہو جاتا ہے کہ وہ کس راستے پر جائے, کہیں یہ راستہ صحیح تو نہیں, اس کو میں چھوڑ کے چل رہا ہوں. اس وقت میں ایک آدمی کے فیصلہ لینے کے لیے کہ واقعی وہ صحیح راستے پر ہے اور غلط راستہ غلط ہے اور صحیح راستہ صحیح ہے, صحیح اور غلط کی تمیز کے لیے قرآن اس کے سامنے موجود ہے. فرق کرنے کے لیے دلیل ہو کہ واقعی یہ چیز جو میں چھوڑ رہا ہوں تو غلط نہیں ہے. یہ کہاں سے ملے گا؟ وہ یہ قرآن سے ملے گا. تو تین باتیں یہاں پر ہم کو معلوم ہوئی کہ قرآن ہدایت ہے, ایک مکمل رہبری اللہ کی طرف سے ہے, یہ ہدایت ہے. دو, قرآن حق ہے, قرآن کا بتایا ہوا راستہ حق ہے, اس کی دلیل بھی قرآن ہے. اور ہدایت اور بات یعنی گمراہی میں حق اور باطل کی تفریق کی دلیل بھی قرآن ہے. اور کیا چاہیے؟ اللہ کی طرف سے رہبری, پھر اس چیز کا حق ہونا اس کی دلیل, پھر دوسری چیز ہے جو اس کے بھی مقابلے میں وہ باطل ہے اور یہ حق ہے, اس کی دلیل. قرآن اس کے لیے نازل ہوا ہے. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تبھی ممکن ہے جب ایک انسان واقعی قرآن کریم کو سمجھے, جس انسان کے پاس میں صرف قرآن کے الفاظ ہے, وہ صرف پڑھتا ہے, سمجھتا نہیں, وہ کیسے فرق کرے گا ہر باتیں, اس کو کیسے اطمینان حاصل ہوگا کہ میں اس راستے پر چل رہا ہوں واقعی ہدایت والا راستہ, اس کو کیسے اطمینان ہوگا کہ اس کے علاوہ راستہ بس. یہ تبھی ہو سکتا ہے جب واقعی ایک انسان قرآن کو سمجھتا ہو. تو دوسری بات ہم یہاں معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے, 185 ہے کہ اس قرآن میں حق اور باطل کی تمیز کی دلیلیں, یہ قرآن پورا کا پورا ہدایت ہے. تو قرآن حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے نازل ہوا ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. تیسری چیز قرآن کے بارے میں جاننے کی ہے کہ انسان میں جو اختلافات ہیں, یہ صحیح وہ غلط, کیا صحیح کیا غلط, ان اختلافات کا فیصلہ کرنے کے لیے قرآن نازل ہوا ہے کہ دو باتوں میں سے صحیح بات کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اے نبی, ہم نے آپ پر یہ کتاب اسی لیے نازل کی ہے کہ آپ لوگوں کے آپس کے اختلاف میں فیصلہ کرو, اللہ لتبین لہم, تاکہ آپ واضح کر دو, الگ الگ غلط ہو کھاڑ واضح ہو, اللہ لتبین لہم الذی اختلفوا فیہ, جس چیز میں لوگ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں اس اختلاف میں آپ واقعی حق صحیح بات کو بیان کرو. وہ ہدم اور رحمت رحمت لقوم یؤمنون, اور یہ قرآن ہدایت ہے اور رحمت سے ان لوگوں کے لیے ایمان لاتے ہیں. تو اس آیت سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ قرآن لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کرنے کے لیے آیا ہے. لوگوں کے اختلاف میں معبود ایک ہے یا نہیں, قرآن اس کے فیصلے کے لیے آیا ہے, ثابت کرنے کا معبود ایک ہی ہے. لوگوں میں اختلاف ہے, ماننے کے بعد زندگی ہے یا نہیں, قیامت عدل اور عذاب اور یہ ساری چیزیں ہیں نہیں, قرآن اس کا فیصلہ کرنے کے لیے آیا ہے اور ثابت کرنے کے لیے آیا ہے کہ ماننے کے بعد بھی زندگی ہے اور آپ کے لگتا ہے انسان کو جزا اللہ کا عذاب ملے گا. لوگوں میں اختلاف ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کا رسول ہے یا نہیں, قرآن واقعی اللہ کی کتاب ہے یا نہیں, قرآن اس کے نازل ہوا ہے کہ ثابت کر دے کہ واقعی اللہ کی کتاب ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. لوگوں میں کئی اختلاف ہیں, حلال حرام کا اختلاف, صحیح اور غلط کا اختلاف, یہ جتنے بھی اختلافات ہیں ان اختلافات کا فیصلہ کرنے کے لیے قرآن کریم نازل ہوا ہے. مزید یہ کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اختلاف میں پڑے, لیکن جو لوگ ایمان لاتے ہیں قرآن کی تعلیم کو قبول کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہدا و رحمت لقوم یؤمنون, یہ قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس پر ایمان لاتے ہیں, اس کی تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں. تو ہدایت اور رحمت دونوں چیزیں, تو قرآن اگر پڑھتے ہیں تو ان کو رہبری ملتی ہے اور اس کے نتیجے میں قلب میں سکون ملتا ہے اور اللہ کی باتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے ہر اعتبار سے رحمت حاصل ہوتی ہے. تو یہ قرآن آپ کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے, کن لوگوں کے لیے اس پر ایمان ہوتے ہیں. تو اختلاف کا فیصلہ کرنے کے لیے آیا ہے اور اس اختلاف سے جو لوگ قرآن کی بات مان لیں ان کے لیے مزید رہبری اور رحمت کا سبب بن جاتا ہے. تو تیسری بات یہ معلوم ہے کہ قرآن انسانی اختلافات کا فیصلہ کرنے کے لیے آیا ہے. لہذا اس کا سمجھنا ضروری ہے کیونکہ اگر نہیں سمجھیں گے تو آپ اختلاف کا فیصلہ کیسے کریں گے, باقی کیسے معلوم کریں گے کہ کون صحیح ہے کون غلط, کیا حق ہے کیا بات ہے. چار, قرآن کریم اس لیے نازل ہوا ہے کہ لوگ سمجھیں اور اس سے نصیحت حاصل کریں. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نصیحت حاصل کرنا تبھی ممکن ہوتا ہے جب آدمی بات کو سمجھے. مثال کے طور پر آپ کا بچہ بڑی شرارت کر رہا ہے یا آپ کا پڑوسی ستا رہا ہے یا آپ کے گھر میں کچھ بدلا ہے, اگر اس بچے کو سمجھانے کے لیے اگر آپ کسی حد تک آپ سے کہیں کہ آپ اس کو سمجھاؤ, اب وہ آدمی بھی اس کو نصیحت کر رہا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے, شرارت نہیں کرنا چاہیے, ماں باپ کی بات ماننا چاہیے, مدرسے جانا چاہیے, دین سیکھنا چاہیے, پڑھائی کرنا چاہیے اور بہت ساری باتیں بیان کر رہا ہے, سب عربی میں سمجھا رہا ہے, بچہ اس کا منہ کرتا رہے گا, ادب کی وجہ سے خاموشی سے دونوں کان اس کی طرف لگائے رکھے گا, لیکن پوری بات ختم ہونے کے بعد آپ جب اس سے پوچھیں گے سمجھ میں آیا ہے انہوں نے کیا سمجھایا, وہ کہے گا کہ لفظ بھی سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ یہ آدمی بھی سمجھا رہا ہے اور میں آپ کو بالکل نہ ہوں. تو نصیحت کاری کی ساری کا فائدہ ہوگی جو باقی اس سمجھ میں آئے گا. قرآن نصیحت ہے, قرآن سے نصیحت آدمی کب حاصل کرے گا جب قرآن کو سمجھے گا. ہماری زبان اپنی نہیں, اب اگر آدمی کو قرآن سمجھنا ہے تو اس کے پاس دو راستے ہیں, ایک تو یہ کہ وہ خود آگے زبان سیکھتے ہیں تاکہ قرآن کے بارے میں اس کی سمجھ میں آئے, یہ مشکل گھاٹی ہے, یا کم سے کم یہ کرے کہ وہ قرآن کے جو ترجمے اور تفسیریں اہل علم نے لکھی ہیں جو اس کی اپنی زبان ہے, یا عربی تفاسیر کو ترجمہ کیا گیا ہے تو اس کی اپنی زبان ہے, اردو میں, ہندی میں, انگلش میں, یا جو بھی زبان ہے, کم سے کم وہ اتنا کر سکتا ہے کہ اپنی زبان میں قرآن کا وہ علم حاصل کرے تو اس کے لیے مفید ہے اور ضروری ہے. قرآن کے لیے نصیحت کی کتاب ہے اور نصیحت تبھی سمجھی جا سکتی ہے جب واقعی آدمی کو نصیحت کرنے والی کی زبان آتی ہو یا کوئی اس نصیحت کا ترجمہ کرنے کو بتا دے. آپ سوچیں جو کہتے ہیں کہ بھائی قرآن سمجھ کے پڑھیں گے گھٹا ہو جائے گا, یہ خود گھٹا ہو, ایسا کہنے والا خود گھمراہ ہے. اگر ایسا واقعی ہے تو آپ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ لوگ حدیث سمجھ کر پڑھتے ہیں, اگر مسجدوں میں جو دینی تعلیم ہے دینی تربیت ہوتی ہے, اگر پڑھنے والا اس کی جگہ عربی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پڑھنا شروع کر دے اور اس کا ترجمہ نہ کرے تو لوگ کہیں گے آپ کیا کر رہے ہیں, آپ تبرک کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ وہ کہے گا کہ میں آپ کی نصیحت کے لیے پڑھ رہا ہوں. وہ کہیں گے آپ ہماری نصیحت کے لیے پڑھ رہے ہیں تو وہ ہماری اپنی زبان میں ہم کو سمجھائیے کیونکہ ہم کو کافی آتی نہیں ہے. تو اگر مسجدوں میں جو لوگ روزانہ امام ہو یا کوئی اور ہو دین سمجھاتا ہے لوگوں کو, اگر وہ اپنی زبان میں سمجھائے تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا, اس کو چاہیے کہ ان کی اپنی زبان میں سمجھائے. لہذا قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے ایک آدمی کو چاہیے کہ یا تو قرآن کی زبان سیکھے یا اپنی زبان میں قرآن کی بات کو سمجھے. محض اپنی زبان میں پڑھ لینے سے نصیحت حاصل ہوگی؟ نہیں ہوگی. ثواب ملے گا قرآن کے پڑھنے کا, قرآن کے سننے کا ثواب ملے گا, لیکن واقعی قرآن کی نصیحت کب ملے گی, دل کب لگ جائے گا, دل کب آخر کی طرف پڑے گا, یہ واقعی آپ اس کو سمجھنا ہے. تو قرآن نصیحت کی کتاب ہے اور نصیحت میں غور کرنے کے لیے اس کی بات کو سمجھنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. قرآن عربی غیر ذی عوج لعلهم يتقون. یہ سورہ الزمر کی آیت نمبر 27-28 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثال بیان کی ہے. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے, صرف مسلمان کے لیے, لوگوں کے لیے, تمام انسانوں کے لیے, للناس, ناس کے معنی ہوتا ہے لوگ. قل اعوذ برب الناس پڑھتے ہیں, کیا مطلب ہے؟ اے اللہ کہیے میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں. قل اعوذ برب الناس, ناس لوگ, اللہ تعالیٰ سے مسلمانوں کا نہیں, ساری انسانیت کا ہے. یہاں اللہ نے فرمایا کہ اس قرآن کو ہم نے, اس قرآن میں ہم نے ہر قسم کی مثال بیان کی ہے لوگوں کے لیے. کیوں مثال بیان کی ہے؟ لعلہم یتذکرون, تاکہ وہ نصیحت پکڑے, تاکہ وہ ان مثالوں سے, اللہ کی باتوں سے نصیحت حاصل کرے, تاکہ وہ عبرت لے, تاکہ وہ غور کرے, تاکہ وہ بیدار ہو جائے, جاگے, سوئے ہوئے دل جاگ جائے. قرآن عربیہ, قرآن, یہ قرآن ایک ایسا قرآن جو عربی ہے, قرآن عربیہ غیر عربی, ایسا قرآن, ایسی کتاب, ایسا کلام غیر عربی عوض, جس میں ٹیڑا نہیں, سیدھی سیدھی بات ہے, گول گول گھما کے لوگوں کو کنفیوز کرنے والی کتابیں نہیں ہیں, یہ صاف سیدھی بات ہے, یہ قول صحیح ہے, یہ اللہ کی طرف سے بالکل صاف ستھری تعلیم ہے. ایسے نہیں کہ بالکل گھما کے بھی بات کہی گئی, نہیں, شاعروں کا کلام ایسا ہوتا ہے, گاہروں کا کلام ایسا ہوتا ہے کہ جس میں بات کو گھما کے بیچ لیا جاتا ہے, واقعی کیا کہہ رہا ہے ایسا نہیں آتا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے, یہ شعر نہیں, یہ صاف ستھری بات ہے. قرآن کا عربی ہے, قرآن جو عربی ہے, غیر عربی ہے, جس میں کوئی ٹیڑا پر نہیں ہے. لعلہم یتقون, یہ اس لیے نازل ہوا ہے تاکہ تم تقوا اختیار کرو, تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کر کے جہنم سے بچ جاؤ. شریعت کے پابند ہو کر جینے والے بنو, تاکہ تم جب دنیا میں بے دینی سے بچو گے تو آخرت میں اس کے بولے نتیجے سے جہنم سے بچو گے. یتقون بچنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, تاکہ تم بچو, تاکہ تم بچو برائیوں سے, تاکہ تم بچو برائی سے, تاکہ تم بچو دنیا میں اللہ کی سزا سے, تاکہ تم بچو آخرت میں اللہ کے عذاب سے. قرآن عربی غیر عوض, غیر عوض لعلہم یتقون, قرآن عربی کی صحیح بات یہ بات ہوئی کہ جو قرآن کا ترجمہ ہوتا ہے آپ اس کو قرآن نہیں کہہ سکتے. جیسے الحمدللہ رب العالمین یہ قرآن ہے, لیکن تمام تعریف اللہ کی ہے, سارے جہانوں کا رب ہے, یہ قرآن نہیں ہے, یہ قرآن کا ترجمہ ہے. اس کا فرق یاد ہے, یاد کوئی آپ تمام کا ترجمہ پڑھے تو قرآن پڑھنے والا نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہ ترجمہ قرآن نہیں ہے. تو اس آیت سے, ان دو آیتوں سے ایک بات یہ بات ہوئی کہ لعلہم یتذکرون اور لعلہم یتقون, دو باتیں اللہ کے نام ہیں. قرآن کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہ غور فکر کریں, تاکہ وہ نصیحت لیں, اور تاکہ وہ گمراہی سے, برائیوں سے بچیں. یہ تب تک نہیں ہو سکتا ہے جب قرآن کریم کی باتوں میں آپ غور نہ کریں, اور غور تب کر سکتا ہے جب سمجھے گا, جب سمجھے گا نہیں تو نصیحت کیسے ہوگی؟ تو معلوم ہوا کہ نصیحت کے سمجھنے کے لیے, نصیحت کے قبول کرنے کے لیے آپ کا فہم اس کو اپنی زبان کے بات سمجھ میں آنا چاہیے. لہٰذا سے بھی بات معلوم ہوئی کہ قرآن میں غور کرنا چاہیے, قرآن کی باتوں کو سمجھنا چاہیے. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ صاف میں آیت نمبر 29, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک, ایک کتاب ہم نے انزلناہ الیک, اے نبی آپ کی طرف ہم نے ایک کتاب نازل کی ہے. وہ کتاب کیسی ہے؟ مبارک, وہ ایک برکت والی کتاب ہے, مبارک کتاب ہے. اب آپ دیکھیں گے یہ جو مبارک لفظ یہاں ہے, بس اس کو لوگوں نے لے لیا, اب کھانے میں برکت کے لیے قرآن پڑھ کے لوگوں, या इसी तरह से कुछ भी करना है बरकत के लिए, घर में बरकत आने के लिए कुरान पानी करो, घर में बरकत आने के लिए घर में कुरान की आयतें लिखकर लटका दो, या बरकत के लिए दुकान में लटका दो, लोग ने इसको ले लिया। इंसान की गुमराही अजीब है, मुसलमान होकर कुरान की आयात लेकर गलत मतलब लेने वाला आदमी गुमराह है। इसको देखना चाहिए कि वादी सलफ ने इसको कैसे समझाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा बात के काबिल, पहले इसको किस तरह से समझाया है, कुरान बरकत वाली किताब है। लेकिन ये क्या इतबार से है कि उसको घर में लटकाए, अगर वाकई घर में लटकाने वाली बात होती तो सबसे पहले हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर में लटकाते, सहाबा इसको लटकाते, आप अपने गले में लटकाते, लोगों के गलों में लटकाते। कुरान बरकत वाली किताब है, इस एक जमाने के लिए हिदायत नहीं है, ये कयामत तक के लोगों के लिए रहती है। इसके अल्फाज तो नहीं है लेकिन ये हर जमाने हर दौर के लिए और हर उम्र का आदमी, छोटा बड़ा और मर्द हुए औरत, हर हाल में ये रहती है। इसको बरकत कहते हैं कि है उतना ही लेकिन इल्म का इतना खजाना उसमें है कि हर दौर के लिए क्या है, रहबरी है और हर हाल में उसको नसीहत करती है। आप कुरान को आज पढ़िए, वही बात आप कल पढ़िए, उससे आपको और असर मिलेगा। जिस हाल में आप पढ़ेंगे उस हाल के बाद से उसको कुछ ना कुछ बात आपको मिलेगी। और आखिर मैंने यही कहा है कि क्यों ना दे दिया कुरान किताब अनजलना मिले तो हुआ, ये किताब हमने नाजिल की है तुम्हारी तरफ है नबी, एक मुबारक किताब लिया लंबा हो आया ताकि लोग इसकी आयतों में गौर करें। कुरान क्यों नाजिल हुआ है, जाने के लिए लिया लंबा हो आया ताकि लोग इसकी आयतों में गौर करें, इसकी आयतों को समझने की कोशिश करें और गहराई से समझने की कोशिश करें। वली तदक रहूल अलबाब, और ताकि अकलमंद लोग नसीहत को पहुंचे, एक ताकि इसकी आयतों में गौर करें, दो ताकि समझदार आदमी इससे नसीहत ले। तो पहली चीज दूसरे का जरिया है, जब गौर करेगा तो नसीहत मिले की बात समझ में आएगी, वाकई समझ में आएगा हाँ ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आदमी कुरान में गौर करने ही के लिए तैयार नहीं हो तो वो लोग बातें और हकीकतें कैसे उसके सामने आएंगे। और दूसरी बात इसे बात हुई कि एक अकलमंद और समझदार आदमी ही नसीहत मांगता है, जाहिल का उपयोग नसीहत कितनी भी आप उसको करो वो बात मानता नहीं है। तो नसीहत मानने के लिए भी आदमी के पास अकल चाहिए, नादान आदमी अक्सर अवकात समझदार नसीहत करने वाले को जाहिल का उपयोग समझता है। कितने लोगों का आपने देखा होगा कि समझदार लोगों को समझाता है उसकी बात को नहीं मानते हैं, उनको लगता है ये गलत है, उनको लगता है कि आपने समझाया सही नहीं, उनके सामने दूसरी दूसरी बात होती है, उनके पास तजर्बा नहीं होता है, उनके पास इल्म नहीं होता है, उनके पास गौर फिक्र की गहराई नहीं होती, उनके पास तफक्कुर नहीं होता है। लिहाजा जब कोई समझदार उनको समझाता है उसकी बात उनको उल्टी दिखाई देती है। हाँ जब नतीजा सामने आता है, जब नुकसान हो जाता है, तब दोनों हाथों से अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि हाँ नुकसान हो गया, उसकी बात सही थी। कुरान के सिलसिले में भी ऐसे ही होता है और वो कयामत के दिन होता है और बात का दुनिया में भी होता है, दुनिया में भी होता है कि जिंदगी और माशरा और समाज जब आजाद नबी की तरफ जाता है और कुरान पाबंदी सिखाता है, ये पाबंदियां बहुत बुरी दिखाई देती हैं, तकलीफ दिखाई देती है, आजादी को खत्म करने वाली दिखाई देती है, लेकिन समाज में जो भयानक नजारे सामने आते हैं, नुकसान जब समाज को होता है तब आपको समझ में आता है कि कुरान की पाबंदी अच्छी थी। आज आप अगर देखें न्यूज मीडिया में चल रहा है जो अभी केस दिल्ली का सबके सामने है, जिना का केस, आज समाज में उसकी वजह से खलबली मची हुई है। आप देखिए कुरान آدمی جتنا اچھا طریقہ سے ہوتا ہے کہ عورت حجاب میں رہے تاکہ ایسے لوگ سماج میں انسان کی شکل میں بھیڑی ہیں ان کے جذبات کو بھڑکانے والی نہ ہو، کیونکہ جب اس کے جذبات بھڑکیں گے تو پھر وہ کسی قانون کی پرواہ نہیں کرے گا، وہ اخلاق کی حدود سے باہر نکل جائے گا، وہ کسی کی عزت خراب کرنے کے لیے بھی آمادہ ہو سکتا ہے۔ اگر عورت شروع سے پردے میں ہے تو سماج کے اندر اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے، ایسے لوگوں کے جذبات بھڑکیں گے نہیں۔ دو، اسلام نے کام بتایا کہ جو زنا کرتا ہے اگر شادی شدہ نہیں ہے اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ 80 کوڑے، ایک کوڑے میں 14 روشن ہو جاتے ہیں، ایک کوڑا کھانے کے بعد ساری شرارت آدمی کی نکل جاتی ہے۔ 80 کوڑے جب اس کو مارے جائیں گے اس کا کیا حال ہوگا، اور 80 کوڑے مارنے کے بعد اس کو ملک بدل کر دیا جائے گا، اس کو سوسائٹی سے باہر کر دیا جائے گا۔ دیکھیے سب اتنی سخت دکھائی دیتی ہے، لیکن اگر 1,00,000 آدمیوں میں سے لوگوں کے سامنے اگر ایک کو ایسی سزا دے دی جائے تو باقی جو اتنے سارے بچے ہوئے 1,00,000 سے لوگ ہیں ان کی ہمت نہیں ہوتی، وہ کبھی ایسا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی وہ گناہ کرنے جائیں گے وہ 80 کوڑے ان کے سر پہ منڈرانے لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے بہت سارے لوگ یہاں وہاں ایسا نہیں کرتے ہیں، جہاں اسلامی قانون نافذ ہوتا ہے وہاں بن جاتے ہیں۔ 80 کوڑے والا اگر شادی شدہ ہے اور گناہ کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے کیا حکم ہے، اس کو سنسار کیا جائے گا، اس کو رجم کیا جائے گا، اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا جائے گا، اس کی سزا موت ہے۔ آج آپ دیکھیں گے میڈیا میں جتنے سارے لوگ کہہ رہے ہیں، عام طور سے وہ کہہ رہے ہیں کہ زنا کی سزا موت ہونا چاہیے، آپ سمجھ میں آتا ہے، بلکہ کئی لوگ اس کے لیے بیٹھنے والے ہیں کہ سزا جو ہے 18 سال کے بعد والوں کی بھی الگ ہے اور 18 سال سے کم والوں کی بھی الگ ہے۔ مائنر اس کو بولتے ہیں، اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ 18 سال کا کوئی چھوٹا تھوڑی ہوتا ہے، پھر تو 18 سال اتر والے لوگ خصوصا جبکہ اپنے جذبات پر قابو پانے کا مزاج بھی نہیں ہوتا ہے ایسے گناہ میں لوگ اس کو سکتے ہیں، ان کے لیے بھی سزا ہونا چاہیے۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے، آپ سمجھ میں آ رہا ہے، اسلام میں بالکل بیلنس رکھا ہے۔ ایک آدمی شادی شدہ نہیں ہو سکتا ہے جذبات میں مغرور ہو کر ویسا کام کر جائے، لیکن اس کو سزا ہونا چاہیے۔ 80 کوڑے اس کو مارے جائیں، 80 کوڑے سمجھ کے آدمی کہاں جائے گا، بھائی کس کو چاہیے 80 کوڑے، تھوڑی دیر کی لذت ہے لیکن اس کے بعد اتنی بڑی مصیبت، اور بھی مصیبت اپنا ہے شادی شدہ۔ اور اگر شادی شدہ ہے اس کو اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے راستہ موجود تھا، لیکن پھر بھی اس نے اپنی حد پار کر کے زنا کیا، اس کے لیے قدر ہے، اس کے لیے کوئی عذر نہیں۔ اب ایسی ایسی سزا ہوگی سماج میں تو کون ایسا کام کرے، لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم ایسا کچھ بھی کر لیں گے، ایسا ہم کچھ بھی کر لیں گے تو آپ اتنا مضبوط نہیں ہے، لاکھوں کا زمانہ تک کیس چلے گا، اس کے بعد میں ضمانت ہوگی، اس کے بعد میں باہر آئیں گے پھر چلے جائیں گے اور لوگوں کے بیچ میں زیادہ روکی ہونے گی۔ جب اس طرح کا معلوم ہوگا تو ظاہر بات ہے سماج میں برائی اور سماج میں اس طرح کی برائی عام ہوگی۔ اسلام نے دونوں اعتبار سے بتایا کہ ایک تو یہ کہ عورتیں اپنی جو ہے جسم کو ڈھانپیں تاکہ کوئی آدمی اس طرح سے اس کی جذبات بڑھ کے ان کے پیچھے نہ پڑے۔ دو، مردوں سے کہا گیا عورتوں سے بھی کہ اپنی نگاہوں کو پیچھا رکھیں تاکہ نگاہوں کی حفاظت کے ذریعے سے سارا معاشرہ اور دنوں کی باقی ملے۔ اور تین، اسی کے ساتھ سزا بھی ایسی رکھی کہ سوچ کے آدمی جب بھی آدمی زنا کا ارادہ کرے اس کے سر پر کوڑا اس کو دکھائی دے، سزا جب سامنے ہوتی ہے۔ اور واقعی یقین ہوتا ہے کہ بہت جلدی سزا مل جائے گی، سال سال کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ہفتے بھر میں فیصلہ ہو جائے گا۔ جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو سماج سے گناہ نکلتا ہے، سماج میں گناہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اب کیا ہو رہا ہے، اب سمجھ آ رہا ہے، تو Al-Quran itu hanya ihan sama dengan diri api ke bawah dan memicu api jalan ini faedah ni untuk Quran ke bawah man diri ini faedah. Tapi Quran hanya sejauh sejauh itu. Waktu itu kita yang awal itu kita sudah kaya sahaja. Jadi abah sama nyata ini kita ini sejauh macam ini, sejauh macam ini. Bahasa ini zaman ini kalau bersama ini ini, tapi waktu itu bahasa kami dengar ini. फिर वो बात समझ में आती है कि हां अल्लाह ताला ने बराबर बताया तो कुरान में अल्लाह ने फरमाया ये तबर आया कुरान इसलिए नाजिल हुआ है ताकि लोग इसकी बातों में गौर करें और मदीना तक करूं अल्लाह और अकलमंद लोग इसकी बातों से नसीहत हासिल करें तो मालूम हुआ कि अकल होने पर ही आदमी नसीहत हासिल करता है बेअकल आदमी अपनी बातों पर अड़ा रहने वाला आदमी आप ना नसीहत करें वो बात नहीं मानता है वो बात नहीं मानता है इस सूरह साफ की आयत का हदीस है तो एक बात यह बात हुई कि कुरान से नाज़िल हुआ है कि लोग इससे नसीहत हासिल करें ये तभी मुमकिन है जब कुरान को आदमी समझेगा अब आइए एक और चीज देखते हैं एक नए मामले पर गौर करते हैं कुरान की इत्तिबा करना एक आदमी जो कुरान की तालीमात हासिल करता है सिर्फ पढ़ता नहीं कुरान बल्कि कुरान को समझता है इसका इल्म हासिल करता है और जो रास्ता कुरान ने बताया है जो करने को कहा है वो करता है जिससे मना किया उससे रुकता है तो उसकी क्या मंजिल है उसका क्या फायदा है अल्लाह के नजदीक उसका क्या मकाम है क्या कुरान में इसके बारे में इशारा मौजूद है बिला शुबा कुरान में उसकी इशारा मौजूद है اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ کیا وہ آدمی دوسروں کے برابر ہو سکتا ہے کیا دوسروں میں اور اس آدمی میں برابری ہے اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا جو مرا ہوا تھا مَيْتًا مرا ہوا تھا वो आदमी जो मुर्दा था मर चुका था मरा हुआ था जान नहीं थी उसमें बहा तो हमने उसको जिंदा कर दिया हमने उसको जिंदगी दी कौन है ये आदमी हम देखे क्या है वो जाएगा विनाश और हमने उसको एक नूर दिया तो उस नूर को लेकर उस नूर के साथ वो लोगों के बीच चलता रहता है क्या ये आदमी उस दूसरे आदमी की तरह हो सकता है क्या ये आदमी जो मरा हुआ था आपने उसको जिंदा किया फिर इसको एक नूर दिया और उस नूर को लेकर उसकी रोशनी में उन लोगों के बीच में चलता रहता है समाज में जीता है क्या ये आदमी की तरह हो सकता है कि जो अंधेरे के रूप में पड़ा हुआ है और कभी उसे निकलने वाला नहीं क्या ये साथ نہیں ہو سکتا ہے یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 22 ہے کون ہے یہ آدمی جو مرا ہوا تھا کون کیا ہے یہ روشنی یہ کیا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کے مختلف ٹکڑوں کا مطلب بتاتے کہتے ہیں آمن کا میتن باقی اعلام کیا وہ آدمی جو مردہ تھا ہم نے زندہ کیا من کان کافراً بعد ایمان اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا وہ آدمی جو پہلے کفر میں پڑا ہوا تھا پھر ہم نے اس کو ہدایت اس کو ایمان دیا تو معلوم ہوا کہ ہدایت کا ملنا ایمان کا ملنا مردہ سے زندگی ملنا ہے ایک آدمی اگر ایمان اس کے پاس نہیں ہے تو وہ مرا ہوا تھا لیکن اگر اس کو ایمان مل جاتا ہے ہدایت مل جاتی ہے گویا اس کو زندگی ملی تو کیا وہ آدمی جو مرا ہوا تھا اس کو ہم نے زندہ کیا کیا وہ آدمی جو کفر میں تھا ہم نے اس کو ایمان دیا اس کو ہدایت دی وہ جائے گا کہ وہ نور یمشی بھی فی الناس اور ہم نے اس کے لیے نور دیا جس کے ساتھ وہ لوگوں کے بیچ میں چلتا ہے ابن عباس کہتے ہیں یعنی بالنور القرآن من صدق به وعمل
یہ علم اس کی دلیل کے ساتھ چلتا ہے، سماج میں جیتا ہے اندھے کی طرح نہیں بلکہ علم کے ساتھ. کون سا علم؟ قرآن کا. قرآن کا علم نور ہے. دیکھیے اللہ نے قرآن کے علم کو نور کہا اور ایمان کو حیات. ایمان زندگی، ایمان کے بغیر آدمی زندہ ہو کے ہوتا ہے، اور قرآن کے علم کے بغیر آدمی دھیر ہوتا ہے. کمن نہ کرنا لے کر دشوار بنا. کہتے ہیں کہ کیا اس کی مثال اس کی طرح ہو سکتی ہے جو اندھیروں میں پڑا ہے؟ کہتے ہیں یعنی بالظلمات الکفر والضلال. اندھیروں سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ کفر اور گمراہی. کفر اور گمراہی. کفر اندھیرا ہے، گمراہی اندھیرا ہے. علم نور ہے. اور کون سا علم؟ یہاں کی باتیں نہیں، اس سے کہانیاں نہیں، لال پیٹ والی باتیں نہیں، بلکہ کون سا علم؟ قرآن کا علم نور ہے. جس کے دل میں قرآن کا علم ہے اس کے دل میں اندھیرا نہیں بلکہ اس کے دل میں جانا ہے. لہٰذا کون چاہے گا کہ اس کا دل اندھیرا نہیں، اس کے دل میں اندھیرا نہیں. گھر میں آپ جاتے ہیں، گھر میں اندھیرا ہو، آپ کیا کرتے ہیں؟ پٹن دبا کر لائٹ چالو کرو. لائٹ چلی گئی، بجلی چلی گئی، آپ کیا کرتے ہیں؟ موم بتی تلاش کر کے جلاتے ہیں. آپ گھر میں اندھیرا نہیں کرتا، دل میں کیسے کرتا؟ دل میں قرآن کا علم نہیں ہے، دل میں اندھیرا چل رہا، عقل کا اندھیرا چل رہا. قرآن کا تھوڑا سا، قرآن کا علم ہونا چاہیے. اپنے دین کی بنیادی باتوں کی حد تک قرآن کا سب سے کم خاتمہ ہونا چاہیے. توحید کیا ہے؟ شرک کیا ہے؟ شرک کیوں آتا ہے؟ نبی کی کیوں ماننا چاہیے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے؟ زندگی کی بنیادی اصول کیا ہے؟ قرآن دیتا ہے. کیوں نہیں آپ کی بات اگر کوئی آدمی اگر کفر اور شرک میں اور عدالت میں پڑا ہوا ہے تو وہ مردہ ہے، وہ اندھیرے میں جیتا ہے. ایک آدمی ایمان لاتا ہے اللہ اس کے رسول کی بات پر، ہدایت کے راستے کو اپناتا ہے، صراط مستقیم کو اپناتا ہے، یہ آدمی زندہ ہے، یہ آدمی اجاگر ہو جاتا ہے، اللہ نے اس کو روک دیا ہے. تو قرآن کا علم، یہاں اللہ نے بتایا کہ قرآن کا علم کیا ہے؟ قرآن کا علم اجالا ہے، نور ہے. اس نور کے بغیر اگر آپ کے پاس آنکھ بھی ہے تو آپ اندھیرے میں ہوں، بہت سمجھتا ہے، بہت عقل ہے. آنکھ ہونے کے باوجود اگر اجالا روشنی نہ ہو، آپ کی آنکھ ہونے کے باوجود اندھیرے کی طرح ہو جائے، اندھیرے میں آپ کیا دیکھیں؟ آپ کے پاس اجالا بھی ہونا چاہیے. تو ایک آدمی کے پاس اگر بصیرت میں عقل ہے، قرآن اگر اس کے پاس نہیں ہے، علم اگر اس کے پاس نہیں ہے تو وہ بنتا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں من قرأ القرآن واتبع فیہ ہداه اللہ من الضلالۃ. جو آدمی قرآن پڑھے اور قرآن میں جو کچھ ہے اس کی پیروی، اس کی اتباع، قرآن کی تابع داری ہے، ہداه اللہ من الضلالۃ، اللہ تعالیٰ گمراہی سے نکال کر اس کو ہدایت دیتا ہے. قرآن ہدایت کی کہ ہزار اللہ ہونا بلا، اللہ گمراہی سے بچا کر اس کو ہدایت دیتا ہے. وہ وفا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پورے حساب سے اس کو محفوظ رکھے گا. قرآن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ قرآن کا علم حاصل کرنے اور اس کی پیروی کرنے پر قیامت کے دن اللہ پورے حساب سے اس کو بچائے گا. وذلک بأن اللہ عز وجل قال، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے فمن اتبع ہدایۃ فلا یضل ولا یشقی، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ وہ بھٹکے گا اور نہ وہ شقی ہوگا، آخرت میں ناکام بھی نہیں ہوگا، دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا، آخرت میں عذاب کا مستحق نہیں ہوگا. کون؟ جو میری ہدایت کی پیروی کرے، میری ہدایت کی پیروی کرے، اس قرآن کی پیروی کرے جو سنت کی روشنی میں سمجھا گیا. قرآن کے لیے سنت بھی ضروری ہے، قرآن کے لیے سنت بھی ضروری ہے. اس کو اس روایت کو امام الحاکم ابن ابی شیبہ اور اسی طرح سے امام بیہقی نے شعبہ الایمان میں ذکر کیا ہے اور اس کی سند صحیح. تو اس روایت سے بھی معلوم ہوا کہ قرآن ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے اور قرآن کی پیروی کرنے والا برائی سے بچ کر جہنم سے بچ جاتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں قرآن سمجھنے کی کیا فوائد ہے. اختصار سے آپ یہ چیز ہم دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن سمجھنے میں فائدہ کیا ہے. اب تک آپ نے کیا دیکھا, قرآن سمجھنے کی اہمیت کیا ہے اور قرآن کتنا دل ہے صرف پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے اور صرف سمجھنے کے لیے یا ان کی بات کے لیے. کوئی آگے کہ اس کو بہت قرآن سمجھتا ہے اور وہ قرآن پر عمل نہ کرے, یہ بھی ناکام ہے, یہ ڈبل ناکام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو سمجھ کے کیا فائدہ ہے جب اس پہ عمل نہیں کرتا ہے. یہ ایسی ہے جیسے ایک آدمی کہے بیمار ہو اور کہے اس کو ساری دوائیں بیماری کی مار دی, تو لوگ کہیں گے آپ کو سب جو معلوم ہے دوا کھاتے کیوں نہیں, اس کو معلوم ہے. تو کیا وہ آدمی اس کی بیماری دن بدن بڑھتی چلی جائے گی اور ہلاک ہو جائے, کیونکہ علاج دوا کے جاننے سے نہیں ہوتا ہے, علاج دوا کے کھانے سے ہوتا ہے جو وجہ اللہ کا شفا ہے. تو علاج دوا کھانے سے ہوگا صرف جاننے سے نہیں. اسی طرح سے قرآن اللہ کی طرف سے شفا ہے, یہ شفا صرف جاننے سے نہیں ملے گی بلکہ اس شفا کو قبول کرنے سے, دل سے قبول کرنا اور زندگی میں اس کو مقام دینا پر عمل کرنا. تو یہ ہم سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن سمجھنے سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. نمبر ایک, جب آدمی قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے, قرآن کی باتوں میں غور کرتا ہے, تو اس سے ایمان بڑھ جاتا ہے, اس سے ایمان بڑھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. سورہ الانفال آیت نمبر 2. ایمان والے تو آتے وہی لوگ ہیں کہ جب اللہ کا تذکرہ ان کے سامنے ہوتا ہے تو ان کے دلوں میں کبھی بن جاتی ہے, ان کے دل لرز جاتے ہیں اللہ کی تعظیم, اللہ کا ادب, اللہ کی عظمت, اللہ کی جلال کی وجہ سے, اس کے احساس اور شعور کی وجہ سے. اللہ کی بڑائی کا احساس دلوں پر اتنا ہوتا ہے کہ جب اللہ کا نام ہو جاتا ہے تو دلوں میں عظمت کی وجہ سے کم کبھی بن جاتی ہے, رقت پیدا ہوتی ہے. ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا نام ان کے سامنے آتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں. وہ ادارے آیا تو زیادہ ایمان, اور جب اللہ کی آیتیں پر پڑی جاتی ہیں تو وہ ایمان میں مزید بڑھ جاتے ہیں. جب اللہ کی آیتیں پر پڑی جاتی ہیں تو وہ ایمان میں بڑھ جاتے ہیں. وعلی ربہم یتوکلون, اور وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں, وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے اللہ پر توکل اور اعتماد کرتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارے مسائل کا حل کرنے والا ہے, اللہ ہی مدد کرنے والا ہے. یہاں بات ہوئی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, جب اللہ کی آیتوں پر پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں زَادَتْهُمْ, وہ آیتیں ان کو ایمان میں بڑھا دیتی ہیں. یا اشارہ آیتوں کی طرف ہے. معلوم ہوا کہ قرآن کی باتوں میں یہ کمال ہے کہ وہ انسان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہے. ایک آدمی جب مصیبت میں ہو, بیمار ہے مثلا, وہ ایوب علیہ السلام کا قصہ پڑھے گا, آپ کی ایمان بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا, کہ اللہ نے کیسے ان کو شفا دی. کوئی آدمی پریشان ہے, اس کی مخالفت بہت ہے, وہ جب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھے گا, نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھے گا, اس کا ایمان بڑھ جائے گا کہ انبیاء کے مخالفت کی بڑی بڑی طاقتیں تھیں, قومیں تھیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی مدد کی. نہ ماننے والوں کو, حق کا انکار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے برباد کیا, حق ماننے والوں کو اللہ نے کشتی میں بچا دیا. اس کے دل میں ایمان بڑھ جائے گا کہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے, اللہ کی دین کے نام میں بیٹھنا یہی نجات ہے, دین میں نجات ہے, چاہے وہ برباد نہ ہو. ایک آدمی کا ایمان بڑھ جائے گا کہ قرآن کے قصوں میں وہ غور کرے گا, قرآن کے حکموں پہ غور کرے گا, جنت کا تذکرہ آیا, جہنم کا تذکرہ آیا, آپ کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ قرآن کے سمجھنے میں ایمان کی طاقت ہوتا ہے. نمبر دو, ہدایت پر جھکتا ہے, ہدایت پر جھکنا. ایک آدمی ہدایت پر چلتے 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 ہدایت ہو جاتا ہے یا وہاں سے متاثر ہو جاتا ہے, اور اسی طرح سے ہدایت کے راستے پر چلتے وقت میں پریشانیاں بھی آتی ہیں, مخالفتیں بھی آتی ہیں. اس وقت میں یہ ساتھی سہارے کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے, نصیحت کی حد بار کو ایسا مورل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, کوئی جھاڑ دینے والا چاہیے, کوئی ڈانٹنے والا چاہیے, کوئی ہوش میں لانے والا چاہیے کہ آدمی پھر سے واپس سے صحیح ہدایت کے راستے پر چلے, وہ یہاں وہاں دائیں بائیں نہ جائے. اور اسی طرح سے ہدایت پر چلتے چلتے بعض اوقات آدمی کنفیوژن میں بھی مشکل آ سکتا ہے, یا وہاں کی باتیں سامنے آتی ہیں, آدمی تھوڑا تکلیف ہو جاتا ہے, کنفیوز ہو جاتا ہے. ایسے وقت میں کوئی صاف ستھری بات بولنے والا ہونا چاہیے. قرآن کی بھی بولتا ہے, قرآن کی بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ھذا القرآن یھدی للتی ھی اقوم, یہ قرآن اس راستے کی طرف, اس چیز کی طرف, اس چیز کی طرف پیروی کرتا ہے جو بالکل ٹھیک ٹھاک سیدھی سیدھی. قرآن اس راہ کی طرف پیروی کرتا ہے للتی ھی اقوم, جو بالکل سیدھی راہ ہے اس راہ کی طرف قرآن پیروی کرتا ہے. یہ مضبوط راستہ ہے, جو مضبوط ہو بنیادوں پر, جو بات قائم ہے اس بات کی طرف قرآن پیروی کرتا ہے. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9. اسی طرح اللہ نے فرمایا وقال الذين كفروا لولا انزل عليه القرآن جملة واحدة, انکار کرنے والے کہتے ہیں, انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ قرآن پورا کا پورا ایک دم اس نبی پر کیوں نازل نہیں ہوا, تھوڑا تھوڑا کیوں آیا, ایک ساتھ پوری کتاب ایک دم آ جانا چاہیے آسمان سے. لولا انزل عليه القرآن جملة واحدة, یہ قرآن ایک دم پورا کا پورا اس نبی پر کیوں نہیں آیا. اللہ تعالیٰ جزا کیا, ہاں ہم نے اس کو ایسے ہی پورا پورا کر کے نازل کیا ہے, ہم نے ایسے ہی نازل کیا اس کو جزا لیا. یہ جو رنگ کی نبی قرآن, تاکہ اے نبی آپ کے دل کو ہم اس کے ذریعے سے قرآن کی باتوں کے ذریعے سے مضبوطی اور حیران اور سامع قلبی عطا کریں. لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا, اور ہم نے اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہی پڑھ کے سنایا ہے, نازل کیا ہے. سورہ فرقان آیت نمبر 25. لنثبت به فؤادك, قرآن میں یہ پاور ہے کہ آدمی کا دل یہاں وہاں بایا بایا کر جا رہا ہو, یا اس کا قدم پھسل رہا ہو, یا دل میں مضبوطی نہ ہو, دل کام رہا ہو, اس کے راستے پر چلنے میں تھا اور باقی میں آدمی کو تھوڑا سا ڈھیلا بنا رہا ہو, لیکن تب بھی کبھی ہوا تاکہ اے نبی اس قرآن کے ذریعے سے آپ کے دل کو ہم جمع کر دیں. ببی اشارہ قرآن کی طرف ہے, تاکہ اس قرآن کے ذریعے سے اے نبی آپ کے دل کو ہم جمع دیں, جمع مضبوطی. قرآن میں جو طاقت ہے, قرآن میں وہ اثر ہے کہ آدمی کا دل جم جاتا ہے, دین پر کھاتا ہے. آپ پڑھیے قرآن کو, قرآن کی نصیحت سے آدمی فائدہ اٹھا کر دین پر مزید جم جاتا ہے. تو یہ دوسرا فائدہ بات ہوا ہدایت پر جمنا. نمبر 3, فتنوں میں, آزمائشوں میں, مصیبتوں میں سکون اور اطمینان. آدمی میں کوئی کمی پر تکلیف کے حالات آتے ہیں, کبھی غم کے حالات آتے ہیں, دعوت کے بیان میں کبھی لوگ مانتے کبھی نہیں بھی مانتے, کبھی موبائل میں سازش کرتے ہیں, کبھی رشتے دار سازش کرتے ہیں, کبھی دوست احباب دشمن ہو جاتے ہیں. حق کے راستے پر چلنے والا آدمی دنیا میں پریشانیاں تو آتی رہتی ہیں, کبھی لوگوں کی طرف سے, کبھی مال اور سباب میں, کبھی کہیں اور سے, کبھی شیطان ہے جو دل میں بہت بہت اسے ڈالتا ہے, سیدھے راستے سے ان کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. قرآن ایسے وقت میں انسان کے لیے ہدایت کی طرف کو لانے والا, ہدایت پر جمانے والا, شک اور شبہ کو دل سے نکالنے والا, اور مصیبت میں آدمی کے دل کو سکون اور اطمینان محسوس کرنے والا ذریعہ بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اللہ کی نصیحت سے اطمینان ملتا ہے. اور خبردار اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ کی یاد ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں, اللہ کی نصیحت ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اللہ کی طرف سے یاد کیا جہاں یہ ذکر قرآن کا بھی نام ہے, اللہ کو یاد کرنے کو اسے ذکر کہتے ہیں. اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. جب قرآن کریم میں ایک آدمی پریشانی میں ہے, جب قرآن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امید, جنت, آخرت, اللہ کی مدد کے وعدے, نبیوں کے واقعات, پریشانی میں امتوں میں اہل حق کی مدد کرنا, یہ ساری چیزیں آدمی پڑھتا ہے, اس کو امید بڑھ جاتی ہے. گناہ گار ہے, اللہ کی معافی کی امید اس کو ہو جاتی ہے, دل کو اطمینان ملتا ہے. ابن جوزی کہتے ہیں کہ ہر ذکر قولان احدہما انہ القرآن والثانی ذکر اللہ علی الاطلاق. زاد المسیح میں ابن جوزی کہتے ہیں یہاں پر اللہ نے کہا کہ خبردار, اللہ کی یاد سے, اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. تو یہاں ذکر سے مراد کیا ہے؟ کیا اللہ کو یاد کرنا بس یہ ذکر ہے؟ کہتے ہیں یہ بھی ہے, اور اسی کے ساتھ یہاں پر یہ مراد ہے کہ یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے. تو قرآن کے ذریعے دل اطمینان پاتے ہیں, اللہ کی یاد کے ذریعے سے دل اطمینان پاتے ہیں. ظاہر بات ہے قرآن میں پڑھے گا تو اللہ ہی آتا ہے, کیونکہ قرآن کے ہر صفحے پر کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں اللہ کا تذکرہ ہوگا. تو اس آیت سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ کی یاد سے, قرآن سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. تو وسوسوں میں, پریشانیوں میں, مخالفت میں آپ کے دل کو قرآن سے اطمینان ہوتا ہے. نمبر چار, قرآن میں علم ہے اور حکمت ہے. جو آدمی قرآن پڑھتا ہے اس کی عقل اپنے آپ ترقی یافتہ بن جاتی ہے, وہ بہت گہری سوچ والا ہوتا ہے, اور ان کی سائیکالوجی اس کو معلوم ہوتی ہے اور نتائج اس کے سامنے ہوتے ہیں. بہت ساری باتیں جس درجہ پر قرآن میں غور کرتا ہے اس کو بہتری ملتی ہے. قرآن پڑھنے والا, قرآن کو سمجھنے والا بہت انٹیلیجنٹ ہوتا ہے, نامی لوگ بن جاتا ہے. قرآن کے قرآن بہت علم ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں من اراد العلم من اراد العلم فلیسبح القرآن فإن فیہ علم الاولین والآخرین. امام الطبرانی نے المحدث الکبیر میں اس کو روایت کیا, اس کی سند صحیح ہے. کہتے ہیں کہ جو علم کا ارادہ رکھتا ہے, جس کو علم چاہیے, قرآن وہ قرآن میں تحقیق کرے, یعنی قرآن میں جو باتیں ہیں تو میں غور فکر کر کے اس کا علم حاصل کریں, قرآن کا علم حاصل کریں. فلیتب القرآن, وہ قرآن کا علم حاصل کرے. کیوں؟ فإن فیہ علم الاولین والآخرین. فإن فیہ علم الاولین والآخرین, اس لیے کہ قرآن میں اولین و آخرین کا علم ہے, پچھلوں اور بچوں کا سب کا علم. قرآن میں بہت علم ہے, جتنا جس کے بازوؤں میں دم ہے وہ اتنا اس کنویں سے پانی نکال سکتا ہے, بلکہ اگر صحیح دیکھا جائے تو یہ سمندر سے بھی زیادہ ہے. کہ ایک آدمی جتنا پانی اسے لیتا چلا جائے, یہ لیتے لیتے تھک جائے گا, لیکن اس کا علم اس کا سمندر کا پانی ختم نہیں کرتا. تو جو آدمی اولین و آخرین کا علم رکھتا ہے, چاہتا ہے, اس کو چاہیے کہ وہ قرآن کا علم حاصل کرے. اسی طرح سے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم. یاسین اور اس قرآن کی قسم جو پورا کا پورا حکمت کی حکمت ہے, اس قرآن کی قسم میں حکمت ہے. اس آیت میں سورہ یاسین میں اللہ نے یہاں پر بتایا کہ قرآن حکمت والا ہے. تو لہٰذا جس آدمی کے پاس قرآن کا علم ہوگا وہ بہت حکمت والا آدمی ہوگا. حکمت کس کو کہتے ہیں؟ گہری سمجھداری والا. ایک تو موٹی موٹی سمجھداری ہوتی ہے, کیا 10 روپے کی چیز آپ کے پاس ہے, اگر آپ 11 روپے بیچ لیں تو آپ کا فائدہ ہے, یہ موٹی سمجھداری ہے. یہ مسلمان کے پاس بھی ہوتی ہے, غیر مسلم کے پاس بھی ہوتی ہے. یہ صرف جانور سے تھوڑا ہوگا آپ کو کھا جاتی ہے. کہ واقعی ایک آدمی فیصلہ لینے میں گہرائی کے ساتھ سوچ کے فیصلے دینے والا ہو, حکیم حکمت والا ہو, سوچ سمجھ کے قدم اٹھانے والا, اس کی سوچ کو روشنی ملتی ہے, اس کی سوچ کو جنا ملتی ہے قرآن کے ذریعے سے. کوئی قرآن حکیم فضل قرآن کی جو حکمت والا ہے, تو اس سے معلوم ہے کہ قرآن میں حکمت ہے. جو آدمی حکمت چاہتا ہے قرآن غلط حاصل کرے, صرف تلاوت سے ملنے والا نہیں. نمبر پانچ, نماز سے آدمی کا دل لگتا ہے, یہ بات قرآن سمجھتا ہے, اور نماز سے دل نرتب پیدا ہوتی ہے, نرمی پیدا ہوتی ہے. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین, نہیں سمجھ رہا کیا ہو رہا ہے, لیکن نماز میں جب وہ سوچ رہا ہے اللہ تمام تعریف اللہ کی ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. تو اگر گھر میں کوئی بیمار ہے تو اس کے دل میں بات آئے گی کہ سارے جہانوں کا رب ہے, دینے والا نہیں ہے. جب وہ پہنچے گا کیا کرنا ہے تو وہ کیا کر سکے, اللہ تیری بات کرتے تجھے سے مدد چاہتے ہیں, یہ پڑھتے وقت میں اس کے دل میں اتنا قوت ایمان کی پیدا ہوگی کہ کوئی بیمار ہے, کوئی پریشان ہے, کوئی پتھر واقعی میں ہے, کسی کو کوئی تکلیف ہے, کسی کے گھر میں بھوکے ہو گئے, اس کو یہ پڑھتے وقت کے دل ایک دم اس کی حالت کا موقع آ جائے گا, تو کہے گا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تجھے سے مدد چاہتا ہوں, سمجھ جائے گا تجھے سے مدد, اس کی نماز کتنی جائے گی. کوئی آدمی گناہ کا ارادہ کیے ہوئے ہیں, وہ آدمی پڑھے گا یوم یفر المرء من اخیه وامه وابیه, اس طرح کی جو الغایہ الغایہ, جب جہنم کے بارے میں پڑھے گا قرآن کریم میں جہنم کی آیتیں پڑھے گا تو اس وقت اس کی دل میں رتا پیدا ہو جائے گی, وہ اپنے گناہ سے باز ہے, وہ گناہ سے رکے گا, کم سے کم بیسواں پارا اس کو تو آدمی سمجھ گیا, اس کو یہ تو معلوم ہو جائے گا اس کی نمازوں میں مضبوطی پیدا ہو جائے گی. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لیس لک من صلاتک الا ما اعتدت لہ, تجھ کو تیری نماز سے اتنا ہی ملتا ہے جتنا تو اس میں سمجھتا ہے, تیری نماز سے تجھ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے جتنا اپنی نماز میں پڑھی ہوئی چیزوں کو تو سمجھتا ہے, اگر سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا کیا ہو رہا ہو, کیا ان کے دل کو اس کے دل میں کیا کر رہا ہے, تو نماز میں دھیان لوگوں کا نہیں ملتا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمارا نماز میں دھیان نہیں لگتا ہے, ظاہر بات ہے آپ کی زبان کہاں جا رہی ہے, آپ کا دل کہاں جا رہا ہے, آپ کی آنکھ کہاں جا رہی ہے, آپ کے ہاتھ کہاں کہاں جا رہا ہے, ایک بھی تو کوئی کوآرڈینیشن میں نہیں. لیکن اگر آپ کی زبان سے جو رکھا کر رہے ہیں اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے آپ کا دھیان اس میں لگے گا, آپ کا دھیان اس میں لگے گا. تو پانچوں فائدہ قرآن کے سمجھنے کا یہ ہے کہ نماز میں دل لگتا ہے, چھ اپنی اصلاح کرنا ہے اس کے لیے جو قرآن ہے ذاتی نصیحت کے لیے اپنی اصلاح کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وهدى ورحمۃ للمؤمنین, سورہ یونس آیت نمبر 57. اے لوگوں قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے وعظ اور نصیحت آ چکی ہے, باب آ چکا ہے یا کہانی آ چکی ہے. وہ شفا کے نام میں شروع اور دلوں میں جو بیماری ہے اس کے لیے شفا آ چکی ہے, دلوں میں جو کفر اور نفاق اور شہوتیں اور شرک اور گناہ اور جذبات اس ساری بیماریاں جو دلوں میں ہوتی ہیں ان سے قرآن بھی شفا ہے. وہ شفا کے نام میں شروع وہ ہدا اور رحمت للمؤمنین, اور ایمان والوں کے لیے قرآن کیا ہے, ہدایت اور رحمت ہے, ہدایت اور رحمت ہے. اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ دلوں کی بیماری کے لیے قرآن میں شفا ہے, قرآن میں شفا ہے, اور قرآن وعظ وعظ تب تک نہیں سمجھ میں آئے گا جب تک کہ آپ کو سمجھ آپ کو غور نہ کریں, صرف عربی میں کوئی بات کر دیا تو آپ کو دل میں ہمت پیدا ہوگی نہیں, لیکن جب آپ واقعی سمجھیں گے تو دل نرم ہوگا, گناہ سے بچنا آسان ہوگا. تو یہ چھٹی بات کر رہا ہوں. ساتھ دوسروں کی نصیحت آپ کو کرنا ہے, لوگ آپ کی بات کیوں مانیں, جب آپ اللہ کی بات ان کے سامنے رکھو گے کہ کوئی آپ سے سود لینا دیتا ہے, آپ اس کو کہیں دیکھو بھائی سود لینا برا ہے, کہ اللہ نے برا نہ فرمایا, وہ اللہ نے تجارت کا حلال کیا ہے, ربا کو حرام کیا ہے, اور پھر آپ ربا کی برائی کے بارے میں پیش کریں اور اس کے دل میں نصیحت اثر کریں, کیوں آپ اپنی بات دلیل سے پیش کر رہے ہو, اللہ کی بات پیش کر رہے ہو. تو یہاں پر دوسروں کی نصیحت کے لیے بھی قرآن بہت اچھا ذریعہ ہے. اللہ کی بات کے لیے بہت پروفیسر
غم
پریشانی میں سکون ملنا. ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما قال عبد الفرج اذا اصابه الامر حزن. جو بھی بندہ جب اس کو فکر ہو یا غم ہو اور یہ چیز کہے, یہ کلمات کہے, یہ دعا پڑھے, تو کیا فائدہ ہے آگے بڑھنے کے لیے؟ اللہ عنی عبد ابن عبد ابن عمر, اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں, تیرے بندے کا بیٹا ہوں, تیری بندی کا بیٹا ہوں, یعنی میں بھی بندہ میرے پاپا بھی بندہ. ناصیتی بھی ہے میری پیشانی تیرے ہاتھ میں, جس جانور کی لگا ہوئی جان چاہے لے جائیں میرے پیشانی تیرے ہاتھ میں. ماں اٹھی یا تو میرے سلسلے میں اگر فیصلہ چلتا ہے تو تیرا ہی چلتا ہے. آج روپی یا پتا ہو اور میرے بارے میں تیرا ہر فیصلہ عدل والا ہوتا ہے, سن نہیں ہوتا ہے. تو بیمار کرے تو بھی انصاف ہے, عدل ہے. تو صحت دے تو بھی عدل ہے. تو میرے بارے میں جو بھی فیصلہ کرتا ہے کسی بھی فیصلے میں ظلم نہیں ہوتا ہے. آج روپی یا پتا ہو میرے بارے میں تیرا ہر فیصلہ عدل پر مبنی ہوتا ہے. اللہ میں تیرے ہر نام کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں. سمئی کا بھی نسل جو تم نے اپنے لیے اختیار کیا اور اندر کا ہو اپنی کتاب یا وہ تم نے اپنی کتاب میں نازل کیا اور اندر کا ہو اپنے امین حل یا اپنے بندوں میں سے کسی کو تم نے سکھایا ہو اور اس طرح کا بھی بیڑی جو نہیں بیڑی کر یا اپنے غیر اپنے اپنا نام چھپا اندر میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو قرآن کو میرے دل کے لیے بہار کی طرح بنا دے. بہار کا موسم ہوتا ہے جس میں ہر طرف ایک دم سکون اور موسم بہت اچھا رہتا ہے. انتظر قرآن ربیع قلبی تو میرے دل کو میرے دل کے لیے قرآن بہار بنا دے. میرے دل کے اندر جو پریشانی کا موسم ہے اس کو ختم کر کے اس میں بہار کا موسم لانے والا قرآن بنا دے. قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. ربیع القلب وہ نور بصر اور میری نگاہوں کے لیے نور بنا دے. قرآن میں قرآن کی روشنی دیکھنے والا ہوں. وہ جیلا خوشی وہ دارا بہندی اور میرے غم کو مٹانے والا اور میرے فکر کو ہٹانے والا قرآن کو میرے غم کو خوشی میں تبدیل کرنے والا اور میری فکر کو دور کرنے والا بنا دے. جب یہ دعا آدمی پڑھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا اذهب الله همه تو اللہ تعالیٰ اس کی فکر کو ہٹا دیتا ہے. وابدله مكانه حزنه فرحا اور اللہ تعالیٰ اس کے غم کی جگہ اس کو خوشی دیتا ہے. فکر ہٹاتا ہے اور غم کو دور کر کے اس کو خوشی دیتا ہے. قالوا یا رسول اللہ ينبغي لنا ان نتعلم هذه الكلمات. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کلمات کو سیکھنے چاہیے کیا؟ یہ کلمات آپ کو سیکھنا چاہیے, یہ کلمات ایسے ہیں کہ مناسب ہے کہ آپ بھی سیکھے. آپ نے کہا اجل ہاں ينبغي لمستمعهن ان يتعلمهن. جو آپ کی دعا سیکھے سنیں اس کو چاہیے کہ وہ اس کی دعا کو سیکھ لیں یاد کر لیں. اس کو ابن حبان نے روایت کیا ہے اور صحیح مشرق البان نے اس کو صحیح کہا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ قرآن آدمی کے دل کی بہار ہوتا ہے. اس دعا میں بات لگتی ہے کہ اللہ اس قرآن کو میری نگاہوں کے لیے روشنی بنا دے اور میرے دل کے لیے بہار بنا دے. تو آدمی کے غموں کے لیے اور اس کی فکروں کے لیے قرآن کا علم ہے. دس قرآن کا علم قبر میں بھی کام آئے گا. قبر میں ہم کا نقیب کے سوال جواب کے سلسلے میں کام آئے گا. دیکھیے کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ان نہ ہوتا ہے سنا خوف کا کہ مردہ لوٹ کے جانے والے جو دفن کر کے جاتے ہیں ان کی جوتیوں کی چار سنتا ہے. ان کی جوتیوں کی چار سنتا ہے صرف اتنے کا سنتے باقی نہیں ہونا چار کھڑے ہو جائیں گے قبر پہ بابا سنتے ہیں. یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ جب وہ پلٹ کے جاتے ہیں تو ان کی جوتی کی آواز سنتا ہے ایسا نہیں ہے کہ بلکہ اتنا ہی حدیث میں ذکر ہے اور قرآن میں ہے کہ وہ قوم آتا بھی روز میں من قبول ہے نبی جو قبروں میں ہیں آپ ان کو نہیں سنا سکتے. تو عام بات یہ ہے کہ لوگ نہیں سنتے ہیں, ہاں جو حدیث میں آیا ہے یہ سنتے ہیں تو سنتے ہیں, باقی جو ہے وہ نہیں سنتے ہیں. وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَطْعًا عَلَيْهِ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. میس اور مذکور اس کو دفن کیا گیا ہے, واپس لوٹنے والوں کی جوتیوں کی چاک کی آواز ہو سکتا ہے, اس کو سنایا جاتا ہے یہ جا رہی ہے, یہ جا رہی ہے, اس کو چھوڑ کے جا رہی ہے, تو ان کی جوتیوں کی آواز ہو سکتا ہے. حین یقاتل ہو جائے گا مرد, یہ وہی وقت ہوتا ہے جب اس سے پوچھا جاتا ہے, اس سے کہا جاتا ہے اے سنا مرد تیرا کون ہے, وما دین تیرا دین کیا ہے, وما نبی تیرا نبی کون, یہ جب پوچھا جاتا ہے تب اس کو جوتیوں کی آواز سنی آتی, ہر وقت نہیں. حدیث کو سمجھے اچھی طرح سے, ادا طلب ہے جب ایسا ہوتا ہے تب سنتا ہے. قال ویاتی ملکان ابن لسانی تفسیر آپ کو بیان کی, دو فرشتے آتے ہیں اس کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں, فیقول لک اسے کہتے ہیں مر رب تیرا رب کون, فیقول ربی اللہ تو جا دے کر تیرا رب ہے, فیقول لک ما دین اسے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے, وہ کہتا ہے دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے, فیقول لک ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم, یہ آدمی کون ہے, اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے, تمہارے کو بھیجا گیا ہے. قال فیقول هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہتا وہ اللہ کے رسول ہیں, فیقول اللہ اس سے پوچھتے ہیں وما یدری تجھ کو کیسے معلوم, تجھے کیسے معلوم اللہ کے رسول ہیں, فیقول قرأت کتاب اللہ فآمنت به وصدقت, میں نے اللہ کی کتاب پڑھی میں ایمان لایا اور میں نے اس کو سچ مان لیا. تو قرآن آدمی کو ایمان کی توفیق دیتا ہے اور قبر میں قرآن کے علم کی بنیاد پر وہ جواب دے گا, میں قرآن پڑھا تو مجھے معلوم پڑے اللہ کے رسول ہے, تو قرآن نے اس کا ثابت کر دیا, قرآن خود دلیل ہے کہ اللہ کے رسول ہے, یہ ایسا کلام ہے جو بندے کا نہیں ہے. تو یہ مسلم احمد ابو داؤد ابن خزیمہ حاکم بیہقی شعبہ اور مقدسی نے بیان المقدار میں اس کو ذکر کیا ہے, تو یہ صحیح روایت سے جامع شریعہ میں موجود ہے. تو یہ دس باتیں ہم نے دیکھی جو قرآن کے سمجھنے کے فوائد میں سے ہیں, دس باتیں, اور اس کے علاوہ بہت سارے فائدے ہیں, تو یہ دس باتیں ہمارے سامنے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اس سلسلے میں سوال جواب کیا ہے. سوال یہ ہے اصحاب شجر سے کیا مراد ہے, کیا اصحاب سجن ہے یا کیا ہے, اصحاب اگر یہ شجر ہے اصحاب شجر, اس کو یہ سوال کیا ہے, یہ سب لکھا ہوا سب دنیا ہے, اگر پھر سے سوال دے سکتے ہیں تو کیجیے. ہو سکتا ہے کہ یاد سورہ نور کا سورہ قلم کی طرف ہو جو بار بار یہ ہو سکتا ہے, سورہ اس کو زیادہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر کوئی اسلامی بینک میں کام کر رہا ہو تو کیا اس کی کمائی حلال ہے, چاہے اسلامک بینک ہو یا نان اسلامک بینک ہو, نام کچھ بھی ہو, اگر اس کی سود ہے تو اس کی کمائی حلال نہیں ہے, اور اگر سود نہیں ہے اور صحیح طریقے سے اس کی ڈیلنگ ہے تو حلال ہے, نام رکھنے سے نہیں ہوتا ہے. تو مسلم بینک نام رکھے اور سب اس میں اسکول ہو تو مسلم بینک سے حلال نہیں ہوتا, ویسے ہی اپنا نام صحیح رکھ لے اور سب برے کام کرے تو اس کے کام صحیح نہیں ہوتے. کیا مومن صاحب کو دودھ اس کا پٹرول فیولنگ دے گا, ہاں جی ڈیسٹینیشن چیک, ڈیسٹینیشن چیک شی ہر ٹو ریچ, ایک عورت قصر کی مدت تک کا سفر بغیر محنت کے نہیں کر سکتی ہے, 48 میل یا 76 یا 80 کے قریب کلو میٹر ہوتے ہیں, یہ محنت کے بغیر وہ نہیں کر سکتی, کچھ افراد کا سفر اور کچھ دور کا سفر چاہے وہ فلائٹ سے ہو یا ٹرین سے ہو, تو قصر کے سفر میں کوئی نہ کوئی ساتھ ہونا چاہیے, है उसके लेन से नजारत में जैसी नींद नशा करे जैसी नींद आती है, क्या ये लेना जायज है? देखिए डॉक्टर में अगर कोई दवाई दी है उससे ऊंघ जैसी आती है तो ऊंघ नशा नहीं है। नशा ये है कि आदमी यानी कुछ भी ऐसी बातें करे तो कुछ भी समझ में नहीं आए, क्योंकि कुरान क्या फरमाया वला तकरबु सलाता वा अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा तक़ूलून, नमाज के करीब ही मत जाओ जब तुम नशे में हो, यहाँ तक कि तुम्हें मालूम हो जाए तुम क्या कह रहे हो। तो ये नशा नहीं है, ये नशा नहीं है। अगर ऐसी कोई दवाई है जिससे नींद आती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है।
शाह जरा जो कुरान में जिक्र आया है
پہلے گئے تھے یہ وہی وہی ہوگی کہ جو انہوں نے پہلے دونوں لاکھوں کی سلسلے سے کی تھی. اصل ہے وہ دیا نہیں پہنچنے اب ان کو